ہمارے اس وقت کا پروگرام ہمارے مہمان محترم کرم الہی صاحب کی گفتگو ہے. کرم الہی صاحب پیشے کے اعتبار سے کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں کلیکٹر ہیں, پشاور ہی کے رہنے والے ہیں, آج کل اسلام آباد میں ہیں اور ابھی سفر کر کے اسلام آباد سے پہنچے ہیں. ان کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے اور ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. میری گزارش ہے محترم کرم علیہ سب سے کہ آئیں اور سامعین سے مخاطب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تیما کا بالعموم اور ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا بالخصوص نہایت مشکور ہوں کہ یہ آواز ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے اس آگسٹ گیدرنگ میں بلا کر اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا. میں اپنے ہیومینٹی کو ایڈمٹ کرتے ہوئے اتنی سی گزارش کروں کہ میں نہ تو عالم ہوں اور نہ صحیح معنوں میں طالب علم ہوں, لیکن حق اور بالخصوص قرآن و سنت کا ایک ایسا طالب علم ہونے کی کوشش ضرور میں نے پوری زندگی کی ہے کہ جو بزرگوں اہل علم اور صاحبان تقویٰ کے پاؤں میں بیٹھ کر کچھ ان سے فیض حاصل نہیں کرنے کی کوشش کرے اور اس نتیجے میں جو کچھ ان سے سنوں ہضم کر سکوں وہ اپنے باقی دوستوں کو بھی بتا سکوں. اتنے لرنڈ آڈینس کے سامنے بولنے کا کام یقیناً ایک بہت ذمہ داری والی بات تھی جس سے میں نے حت الوسع بچنے کی کوشش کی, لیکن ڈاکٹر صاحب اصرار کرتے رہے. بیچ میں آج اور کل کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے, اسلام آباد آلموسٹ لاک ہو رہا تھا, لیکن میں نے کہا نہ ہوں تو یہ پھر بڑی بداخلافی ہوگی. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. جس موضوع پہ میں بحثیت ایک ادنا طالب علم آپ کے سامنے اپنے تجربات اور مشاہدات پیش کروں گا, وہ موضوع نہایت اہم ہے اور اس پہ جو میری معلومات ہوں گی وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فیلو اسٹوڈنٹ کی ہیں, ایک فیلو لرنر کی ہے, اور اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک سینس آف ایز ہونا چاہیے, نہ کہ وہ احساس جو کہ نارملی اس طرح کے سیشنز میں ہوتے ہیں کہ ایک عالم آتا ہے اور وہ ایک ہائر پیڈسٹل سے ہمیں بات کرتا ہے اور ہم اس سے ایک کائنڈ آف ڈیٹیچمنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں. آج اس مختصر سیشن میں جب ہم بات کریں گے تو وی ول کائنڈ آف ٹرائی ٹو ٹاک ہارٹ ٹو ہارٹ لائک فیلوز لائک کو لرنرز اینڈ کوشش کریں گے کہ اس کو اس اگلے ڈیڑھ سوا گھنٹے میں سمیٹیں. یہ جو آج کا سیشن ہے اس کے آپ سمجھ لیں کہ تین حصے ہوں گے. پہلا حصہ عمومی نظری قسم کی بحث پر مبنی ہے, جس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ بور نہ کروں, لیکن وہ سبجیکٹ ہے بورنگ تو لہٰذا میں آپ کو پیشگی اس کی وارننگ دے رہا ہوں. دوسرا حصہ کچھ عملی تجاویز کے حوالے سے ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, جو رشتہ ہے, اس کو ہم کیسے امپروو کریں. اور تیسرا حصہ اصل میں میرے اس تجربے پر مبنی ہے کہ ہم عموماً دین کو ایک فکری اور ریسرچ اور مباحثے کے حد تک محدود رکھتے ہیں, موسٹلی ہم اس کو اپنے قلب اور روح کے اندر ایک تجربے کی حیثیت سے کم ہی محسوس کرتے ہیں. تو کچھ قرآن کی آڈیو ویڈیوز ہیں جو جس نے میری روح اور قلب کو کئی مرتبہ ارتعاش دی, اور جب میں نے محسوس کیا کہ اب اندر کا وجود بیمار ہے, روح کسی کمی کا شکار ہے, تعفن ہے, اندر گھٹن ہے, تو ان آیات اور ان تلاوتوں کو سن کر اس کے بعد میں نے یوں محسوس کیا جیسے گرمی کے موسم میں بندہ دھوپ اور گرد میں باہر تھک ہار کر واپس آ جائے گھر اور ٹھنڈے پانی سے نہائے اور باہر نکلے, تو جو اس کی فزیکل فیلنگ ہوتی ہے فریشنس کی, میں نے اس طرح کی اندر کی فیلنگ محسوس کی ان تلاوت کے کچھ ویڈیوز کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ یہ پہلے سے کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے, کیونکہ موسٹلی ہم فارغ وقت میں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں, تو یہ اس کا ایک بہتر نعمل بدل ہے. جو موضوع ہے اس کی تین اسپیکٹ کو میں نے مختصراً کور کرنے کی کوشش کی. پہلا یہ کہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے کیا, دوسرا یہ کہ اس وقت اس تعلق کی نوعیت کیسی ہے, یہ تعلق کیسا ہے, اور تیسرا یہ کہ اب ہونا کیا چاہیے, اس تعلق کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہونا کیا چاہیے. تو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ تعلق ہمارا ہے کیا. یہ آپ کے سامنے مشہور ایرانی شاعر عمر خیام کی رباعیات میں سے دو رباعیاں ہیں, آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس میں جو بنیادی موضوع ہے وہ ہر شخص کے دل و دماغ اور ذہن کے پردے پر شعور کی آنکھ کھلتے ہی چھایا رہتا ہے اور آخری وقت تک ہوتا ہے. وہ یہ کہ ہم کون ہیں, کیا ہیں, یہ کائنات, یہ وجود کا تماشا, یہ کیوں ہے, کہاں جا رہا ہے, ہم کہاں سے آئے, کہاں ہم پہنچیں گے, کیوں جانا جا رہے ہیں, ہم تو نہیں جانا چاہتے, ہم تو نہیں آنا چاہتے, کس نے بھیجا ہے یہ, اور پھر یہاں ہے تو پھر زندگی کیسے گزاری. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کہ جو ایک ان پڑھ شخص بھی سوچتا رہتا ہے اور پڑھا لکھا فلسفی اور سائنسدان بھی سوچتا ہے. ان اس پورے فکر کو عمر خیام نے ان بہترین الفاظ میں ڈھونڈا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں لیکن مجھے اس زندگی کے معاملے کا کوئی حل سمجھ نہیں ہے, یہ کیا ہے. ایک پردہ ہے کہ جس کی بیان میں دیکھ نہیں سکتا, بس آئے کچھ وقت کے لیے دنیا میں گپ شپ باتیں نہیں, پھر خاموشی, اس کے بعد نہ میرا ذکر نہ آپ کا ذکر. پھر کہتا ہے کہ اس دنیا میں آئے, اس کائنات میں آئے اور نہیں پتا کہ کیوں آئے, پھر کہاں سے آئے بالکل یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے, پانی کی طرح بہے جا رہے ہیں, اور پھر اس دنیا سے جائیں گے ہوا کی طرح غائب ہو جائیں گے, ڈس اپیئر ہو جائیں گے, کہاں کیوں یہ بھی مجھے کوئی پتہ نہیں. انسان نے اس بنیادی سوال یا ان سیٹ اپ سوالات کے جواب کے لیے مختلف مدارج طے کیے. جدید فکر کے مطابق انسان اس پورے پروسیس سے گزرتے ہوئے تین مراحل اس نے کور کیے. ایک مذہب کا ابتدائی دور تھا جب اس نے ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی, پھر اس سیکولر سوچ کے مطابق فلاسفی غالب آ گئی, انہوں نے ان سوالات کا عقلی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی, پھر سائنس کا دور آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں اب یہ باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی فلاسفی اور ریلیجن. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جیسے جیسے سائنس دعوے کرتا رہا ویسے ویسے مذہب دوبارہ غلبہ پاتا گیا, اور آج بھی اگر ہم پیو جیسے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی اسٹڈیز دیکھیں تو دنیا میں ایتھیزم بھی بڑھ رہی ہے لیکن تھیزم اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے, اور اس میں خاص کر اسلام کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال اور اس سے جڑے ہوئے ضمنی سوالات یہ ختم نہیں ہوئے. تو قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں ان سوالات کے پیراڈائم میں تو وہ پانچ بنیادی حوالے ہیں جو قرآن سے ہمارا تعلق استوار کرتا ہے. سب سے پہلا اور سب سے بنیادی تعلق قرآن کے ساتھ ہمارا انٹلیکچوئل ہے یا علمی ہے, اپیسٹیمولوجیکل ہے. اگلا تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ اخلاقی ہے. تیسرا تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ قانونی ہے. چوتھا تعلق ہمارا روحانی اور جذباتی ہے. پانچواں تعلق ہمارا ما بعد الحیات ہے, اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس حوالے سے. اب ہم بات کرتے ہیں اپیسٹیمولوجیکل کی. جس طرح میں نے سٹارٹ میں دو چار سوال رکھے, یہ سوال کہ زندگی کی وجودیت کی حقیقت کیا ہے, پھر اس کا مقصد کیا ہے, کہاں سے آئے اور کہاں جائیں گے, یہ چار سوالات ہیں جن کا جواب عقل بھی دیتی ہے, فلسفی بھی دیتی ہے, مذہب بھی دیتی ہے, اور اس کے نتیجے میں بالکل نئی زندگی, ایک نیا نظام زندگی, ایک نیا فلسفہ حیات وجود میں آتا ہے. اب جہاں تک سیکولر اپروچ کا تعلق ہے تو اپیسٹیمولوجیکل فیلڈ میں سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ زندگی ہے کیا. تو ہمیں بہت سارے فلاسفی نظر آتی ہیں, میں نے ان کی جو گریڈنگ کی ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ ٹائٹ روپ یا کمپارٹمنٹلائزیشن ہے, یہ براڈلی میں نے ان کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے کہ ایٹمزم ہے, جو کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں ان کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں انالیسس کے ذریعے سے, اور ان کو ہم بٹس اینڈ پیسز میں ٹو مائنیوٹسٹ پارٹ انالائز کر کے سمجھ سکتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ چیز زندگی کے بے تحاشا پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں جواب نہیں دے سکتی. مثلا انسانی جذبات, ایک ماں ہے اس کے سامنے اس کا بچہ جب آگ میں گرتا ہے تو وہ ماں خود چلانگ لگاتی ہے اس کو بچانے کے لیے. اب عقل تو کہے گی کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں, خود کو بچاؤ اور بچہ پیدا ہو جائے گا, لیکن وہ خود مرتی ہے وہ بچے کو بچاتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو میکینیکل قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہر جگہ, مثلا یا ایک شاعر جب تخلیق کرتا ہے تو وہ کیا چیز ہے, کمپیوٹر غزل کیوں نہیں بنا سکتا, ڈرامہ کیوں نہیں لکھ سکتا, یہ وہ جذبات کی دنیا ہے جس کو یہ ایٹمزم. اسی طریقے سے زندگی کی فطرت کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, پازیٹیوزم کہتا ہے کہ جی اس کو ہم عقل کی بنیاد پر سائنٹیفکلی ویریفائی کر سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں میتھمیٹیکل فارمولاز کے ذریعے. پھر سائنٹزم کہتا ہے کہ جی انہیں ٹیکنیکس, ٹولز اور میتھڈ سے ہم زندگی کو سمجھ سکتے ہیں. آئیڈیلزم کہتی ہے کہ حقیقت دراصل ادھر ہے, یہ باہر جو نظر آتا ہے یہ نقل ہے اس کی, یہ ایک تماشا ہے, اصل حقیقت ادھر ہے, یہ پلیٹو اس سے پہلے کی کہانی ہے. ڈوئلزم اس کے مقابلے میں جواب دیتی ہے کہ نہیں, حقیقت دراصل یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کبھی کنگروئٹی نہیں ہوتی, جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ باہر اس طرح سے نہیں ہوتا, تو حقیقت تک پہنچنا وہ کہتے ہیں امپاسبل ہے. اب یہ میں نے بہت اختصار, انتہائی اختصار کے ساتھ کہا کہ جی انسان نے زندگی اور تماشا حیات کو سمجھنے کی جو کوشش کی تو وہ کیا ہو سکتا, ابھی تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکا, وہ ابھی تک اسی طرح ہی خواب جانتا رہا ہے. پھر زندگی کا مقصد کیا ہے, تو مقصد کے حوالے سے ایک فلسفی یہ ہے کہ جی کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ, یہ عملاً مغرب میں ہمیں غالب نظر آتا ہے. نائلزم ایک اور اپروچ ہے, وہ کہہ رہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور یہ کہ آپ معلوم بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کہاں سے آئے, کیوں یہاں پر ہیں, مقصد کیا ہے اس کا, بس جو جس نے صحیح سمجھا وہ ٹھیک ہے. اسکپٹسزم کہتی ہے کہ جی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہاں سے آئے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ حقیقت نہیں ہے, جو اس وقت ہماری زندگی ہے یہ حقیقت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں دونوں باتیں غلط ہیں, کہیں درمیان میں حقیقت ہے, لیکن وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. مٹیریلزم کہتا ہے کہ نہیں, یہ فکر بھی غلط ہے, یہ شک بھی غلط ہے, جو ہارڈ اینڈ فاسٹ چیز ہے بس وہ حقیقت ہے, اس کو زیادہ فلسفائز کرنے کی ضرورت نہیں. مصیبت یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں پہ اس کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا. اب ان سارے سوالات اور یہ جب آپ سوچتے ہوں گے, رات کو سوتے ہوں گے, کہیں آرام سے بیٹھے ہیں ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہیں, تو یہ سارے سوالات آپ کو آتے ہیں, کہیں حادثہ آپ کو ہوتا ہے, کبھی بڑی خوشی آپ کو ملتی ہے, تو یہ سوالات ڈیفینیٹلی آپ کو آتے ہوں گے. تو ان سب سوالات کے جواب نہ سائنس دے سکا, نہ فلسفہ دے سکا, نہ یہ منطق دے سکے, قرآن اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور سب سے پہلی رہنمائی وہ یہ کرتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق 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 الانسان من علق. یہاں پر دو دفعہ یہ علم الانسان یا علم کی بات آئی ہے, تو یعنی قرآن نے سب سے پہلا ہمارا تعلق اپنے ساتھ جو اسٹیبلش کیا وہ کیا اسٹیبلش کیا, علم کا. اس کے بعد ہدایت ہے, اس کے بعد اخلاقیات ہے, اس کے بعد قانون ہے, حدود اور تعزیرات ہیں. علم نہ ہوگا تو انسان یعنی قرآن علم, اس کے بغیر نہ عقل صرف سماج کو اور ریاست کو اور فرد کی زندگی کو سنبھال سکتی ہے, اور نہ اس میں انصاف اور رب تنظیم لا سکتی ہے, اور نہ اس میں امن آ سکتا ہے. یہ قرآن ہی ہے جس نے ہمیں یہ بنیادی ریشنل دے دیا. اس کے بعد کلیئرلی بتا دیا کہ جی آپ لوگ جہاں سے آئے ہیں وہ ایک دنیا تھی, جہاں رہ رہے ہیں یہ ایک اور دنیا ہے, اور یہ ٹرانزیشن ہے, اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے. یہ ایک بڑا لاجیکل قسم کا کنسپشن ہے اباؤٹ دس یونیورس, اباؤٹ اور پلیس ان دس یونیورس, اینڈ اباؤٹ ہاؤ وی شوڈ کنڈکٹ. اور اس کے حوالے سے بڑا کلیئر علمی جواب قرآن نے دیا کہ جی آپ کا یہاں پر ہونا ایک مقصد کے تحت ہے, آپ عبادت کی لیے آئے ہو. پھر اور فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگین وہی بات کی کہ جی آپ اس ذات کی تخلیق ہو, اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے, کون برا عمل کرتا ہے. پھر فرمایا کہ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا. ایک اور جگہ فرمایا کہ جی یہ دنیا اور اس کے اندر یہ جو خوبصورت چیزیں ہیں جس سے زندگی کو پرسہولت بنایا ہے, یہ ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ اس انسان کو جانچے کہ یہ کیسے عمل کرتا ہے. پھر کہا کہ یہاں سب نے مرنا ہے, اور آپ کو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ جی آپ نے اس دنیا میں کیا کیا تھا, کیا اچھا تھا کیا برا تھا. اب دوسرا پہلو اس کا یہ کہ جب زندگی گزاریں کیسے, جو سیکولر کنسپشنز ہیں یا فلسفیز ہیں, تھیریٹیکل پرسپیکٹیوز ہیں, وہ ظاہر ہے اپنے اپنے حساب سے جو تھیوری دیتا ہے, مثلا اگر کوئی سکیپٹسزم ہے یا مٹیریلزم ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی
کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ سماج کی اپنی کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ جس چیز کو غلط کہے تو وہ غلط ہے، جس چیز کو درست سمجھے تو. اور اس لحاظ سے نیا ایک نظریہ وجود میں آتا ہے، اس کو ریلیٹیوزم کہتے ہیں، یہ کوئی چیز ادھر اچھی ہے ادھر خراب ہے، ادھر اچھی ہے ادھر خراب ہے، کوئی ابسلوٹ چیز نہیں ہے. تو اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس پہ پھر انسانوں نے اپنے اپنے پیمانے بنائے. یہاں پھر قرآن ہمیں اگین بڑی کلیئر گائیڈنس دیتا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے قرآن کی، یہ آپ کے لیے اس لیے آئی ہے کہ آپ کی اخلاقی تطہیر کرے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو آپ کی جو اندر کی فی صدور، جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، سینوں میں بیماری ہے، تو اس کی اصلاح کرے، اچھے برے کی تمیز سکھائے. تو یہ اس لحاظ سے ہمارا اور قرآن کا تعلق ایک گائیڈ اور ٹریولر کا ہے. ہمیں دنیا میں ایز اے ٹریولر آئے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، اس دوران ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. پھر جب اس دوران ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی طرز عمل میں ڈیویشن ہوتی ہے، تو یہ قرآن ہی اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس حوالے سے وہ حدود اور تعزیرات دیتا ہے، وہ ہمیں وعدے دیتا ہے اور ہمیں وارننگ دیتا ہے. اس طرح سے قرآن ہمارا جج بھی ہے اور ہم اس کے سامنے کبھی کبھار ملزم کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے ایک لیکچر سنا ہوگا، نہیں سنا تو ڈاکٹر شمس الحق حنیف صاحب سے آپ سنیں گے کہ قرآن کا مطلوب انسان. تو یہ مطلوب ایک تو اس طرح مطلوب ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے کہ آپ کس طرح سے بنیں، اور دوسرا مطلوب اس طرح بھی ہے کہ جب آپ اس طرح سے نہیں بنتے تو پھر وہ پولیس والا مطلوب ہوتے ہیں آپ. پھر یہ کہ یہ قرآن ہی اصل میں حاکم ہے اور ہم اس کے محکوم ہیں، تو یہ درود اور رول کے درمیان تعلق. پھر اب یہ انسان ہے، صرف میٹر تو ہے نہیں، اس کی روح بھی ہے، اس کی اخلاقی زندگی بھی ہے. اس حوالے سے اندر اور باہر کی دنیا کو ہارمنائز کرنے کے لیے ایک اسپرچل اسپیس ہے، اس اسپیس کو بھرنے کے لیے قرآن موجود ہے، اور وہاں پر یہ ٹرینر اور ہمارے ساتھ لرنر کا کام کرتا ہے. وی آر لرنر اینڈ قرآن از دا ٹرینر. پھر جو ہماری اخلاقی روحانی اندرونی بیماریاں ہیں ان کو ہیل بھی کرتا ہے، یعنی ہم پیشنٹس ہیں، یہ ہمارا ڈاکٹر ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. پھر آگے اسپرچل اور ایموشنل ایک جو تعلق ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا. لیکن یہ بالکل اگر آپ اس کو قرآن پہ اس کا اطلاق کریں تو یہ پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے یہ شعر. ہر قدم پر، ہر فکر پہ، ہر لمحے، ہر سوچ میں یہ ہمارا گائیڈ اور رہنما ہے. میں ایک زمانے میں کسی بڑے حادثے کا شکار ہوا تھا، تو اس دوران صرف ایک ہی چیز ہمیں تسلی دیتی تھی اور وہ قرآن کی تلاوت تھی. ہم آپس میں گپ شپ بھی لگاتے تھے، تاریخ اور فلسفہ اور عمرانیات اور پتہ نہیں کیا کیا تھی، لیکن تسلی نہیں ہوتی تھی. یہ سنتے تھے تو بالکل جیسے آپ زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں. سنتے نہیں ہوتے تھے تو پھر پڑھتے تھے. وہاں پھر ہم نے نئی نئی معنی اس میں محسوس کیے کہ یہ تو اس پہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. یہ جو ہم اقبال نے کہا تھا اللہ کو مخاطب کر کے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اس تڑپ کو حرارت ملتی ہے تو قرآن سے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے اس ذات کے بارے میں جس کی دیدار قیامت اور آخرت میں سب سے بڑا کہتا ہے انعام ہوگا. تو اس دنیا میں اقبال تڑپ اٹھا، اس نے کہا جی کب ہوگا کہ میں اس پردے کے پیچھے ذات ربانی کو دیکھ سکوں. یہ قرآن ہے جو اس کے بارے میں ہمیں خد و خال بتاتے کہ وہ کیسا ہے، اس کے ذات کے بارے میں نہیں بتاتا لیکن اس کی صفات ہمیں ایکسپلین کرتا ہے. اسی لیے اس قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا خود اپنا دعویٰ ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ ہمیں ایموشنل اور اسپرچل گائیڈنس دیتا ہے. پھر یہ کہ چلو یہ دنیا کی زندگی تو جیسے ہے گزر گئی، آگے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو سیکولر یا ایتھیسٹک پرسپیکٹو ہے اس کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک دھماکے کی صورت میں اس دنیا میں زندگی وجود میں آئی اور اسی طرح ایک دھماکہ ہوگا ہم ختم ہو جائیں گے, کچھ نہیں آگے. قرآن بہرحال ہمیں بتاتے کہ نہیں, اس کے بعد ایک اور بھرپور اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں. اس میں ریوارڈ اور پنشمنٹ کا تصور ہے, اس میں پیراڈائز اور ہیل کا تصور ہے. اسی لیے قرآن ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ لہ الحکم و الیہ ترجعون, اس دنیا میں مرضی کی زندگی نہیں ہے, کسی اور کتابیں ہم نے اور وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. پھر یہ بار بار ہمیں ریمائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے ایم ای دنیا میں آئے ہو اور میری طرف آپ نے لوٹ کر نہیں آنا, اس غلط فہمی میں نہ رہنا. اب یہ تو بہت مختصر قرآن سے ہمارے تعلق کی نبیت تھی کہ یہ تعلق ہے کیا, یہ تعلق اس وقت کیسے ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا پہلا حصہ تھوڑا سا بورنگ ہوگا آپ کے لیے, تو لہٰذا میں نے اس لیے جلدی سے آپ کو اس سے گزارا. ٹھیک ہے, کیسا ہے, کیسا ہے پہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ یک طرفہ تماشا ہے. یعنی قرآن نے تو ہمیں نہیں چھوڑا, لیکن ہم نے اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ڈٹائی کا سلوک شروع کیا ہوا ہے. یہ طالب اور مطلوب سے اب ظالم اور مظلوم کا تعلق ہمارا بن گیا ہے, اور یہ صرف اس حد تک نہیں کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو لہٰذا ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا اور اس طرح سے ہم ظالم ہو گئے اور یہ مظلوم ہو گئے. حقیقت یہ کہ اس پر عمل جو سب سے زیادہ اہم بات ہے اس حوالے سے ہے. تقریریں ہم بہت اچھی کرتے ہیں, لکھ بھی بہت اچھا سکتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتے ہیں تو اس سے مشکل کام اور کوئی نہیں ہے. پھر وہاں ہمت جواب دے جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو پشتوں میں ہم کہتے ہیں مزے ورسس کو بے آخرنا, بے نفس کا گھوڑا ہوتا ہے بدکتا ہو اور ہم ہوتے ہیں اس کو. تو پھر یہی قرآن ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتی ہے کہ جی رسول پھر ہمارے خلاف وہاں جا کے شکایت کرے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن کو مذاق بنا کے رکھا تھا. اب مذاق ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کو پڑھتے نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, اس سے ایک اور کیٹیگری وہ آگے آ رہی ہے, لیکن چلو برسبیل تذکرہ بتاؤں. وہ یہ کہ اس قرآن کو ہم نے وجہ نزاع بنایا, اس قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہم اپنے ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں, کافر قرار دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ بدترین ظلم ہے جو ہم قرآن کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اب قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کے جو مختلف نمونے ہیں اب آپ ان پہ ایک نظر ڈالیں. پہلا اور جو سب سے عام تعلق ہے یا لیول ہے وہ یہ کہ بس ایک مقدس کتاب ہے, اور وہ جو ماہر القادری نے لکھا تھا کتاب کو میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے تلایا جاتا ہوں, یہ وہی والی بات ہے. ہم نے بچپن سے اس کو دیکھا اپنے گاؤں میں بھی, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. یہی سب سے زیادہ عام شروع کیا قرآن کے ساتھ. قرآن کا تو دعویٰ تھا کہ انہ لقول فصل, یہ فیصلہ کرنے والی کلام ہے. ہم نے اس کو وجہ نزاع بنایا, لڑ رہے ہیں آپس میں اور تکفیر کر رہے ہیں, اور جب کوئی نہیں مر رہا ہوتا تو اس کو جلدی مارنے کے لیے اس کو پڑھ پڑھ کے لیے اس کو مار دیں, تو وجہ تصریح یعنی ہم نے اس کو بنا دیا تصریح نزاع. تو یہ اگین اس کے دو اشعار ہیں ماہر القادری صاحب. تیسرا لیول یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہیں, یہ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں نسبتاً سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک اچھے کیٹیگری کے مسلمان ہیں, تو یہ بس پڑھتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس اندر کیا لکھا ہے. 50-60-70 سال گزر جاتے ہیں, نماز کا بھی ان کو ترجمہ ہمیں اکثر نہیں آتا یہ کیا ہے. میں اپنی والدہ جو ابھی 80-85 سے شاید اوپر ہے, اس کو جب میں کبھی کبھار قرآن شریف کا ترجمہ کرتا ہوں تو وہ روڑتی رہتی ہے کہ بچے تھا ہما تھا تو سب پر پتہ نہ ہوتی کہ تم رکھے خبر لی. پھر جب تلاوت ان کو سنواتا ہوں تو وہ تو اس دوران میں دیکھتا ہوں تو وہ رو رہی ہوتی. اب وہ کیوں اس کے دل میں گھر کر رہا ہے یہ قرآن اور آر پار جا رہا ہے قلب و روح کے؟ اس لیے کہ وہ معنی سمجھنے لگی ہے, اس لیے کہ انہوں نے ان کے لیے پیاس اور تڑپ محسوس کیا. جب آپ کو معنی نہیں آتے تو پھر سعودی عرب میں جب تلاوت کر رہے ہوتے تو رو رہے ہوتے, ہم یہاں پر تو کچھ ہی نہیں ہوتا, وجہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. تو تلاوت جس اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے جس میں لوگوں کا بڑا دعویٰ تھا کہ میں بہت بڑا قرآن کا اور سنت کا اور اسلام کا اور دین کا عالم ہوں, تو بڑے بڑے ریسرچ کرتے ہیں اور مباحثے کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے, ہم نے اس کا اس ایکسپلینیشن کا ہم نے ویسے لائٹ اور ٹون میں مذاق اڑایا, لیکن بعد میں میں نے سوچا, میں نے کہا اس حد تک اس میں بھی حقیقت ہے. تو وہ اصل میں کہہ رہے تھے کہ اسکالر اور عالم میں کیا فرق ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ عالم وہ ہے کہ جو باعمل ہوتا ہے, اور اسکالر ہوتا ہے جو عمل نہیں کرتا. اس نے مثال ڈاکٹر ذاکر نائک کی دی, ظاہر ہے دیٹ واز اے ویری آکورڈ سلی ایگزامپل, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس علم سے آپ کی زندگی بدل نہ جائے, جس ریسرچ اور تحقیق سے آپ کی اپنا اخلاقی معیار بہتر نہ ہو, تو اور ستم برائے ستم یہ کہ آپ علم رکھنے کے باوجود بد اخلاق ہوں, لوگ آپ سے دور بات ہیں, تو یہ میں اس کی مثال عموماً اس طرح دیتا ہوں کہ اس کی مثال اس عطار کی ہے جو خود تو عطر بیچتا ہے لیکن خود اس کے کپڑوں سے کسی گٹر کے گندگی کی بو آتی ہے, اس کی تو آپ سے خوشبو آنی چاہیے نا. تو یہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو علم اور ریسرچ اور اس پہ تو بحثیں کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں, لیکن قرآن کی تعلیمات نے ان کی دل اور روح اور کردار کو چھوا تک نہیں. تو یہ تو ہو گئے دو حصے. اب تیسرا یہ ہے کہ تعلق ہونا کیسے چاہیے, یعنی صرف پڑھنے سے بھی نہیں ہوگا, اس پہ بحث مباحثے بھی نہیں ہوگا, اس کو مقدس صحیفہ سمجھنے سے بھی نہیں ہوگا, اس پر عمل کرنے میں تو عمل کرنے کے لیے طریقے کیا ہے؟ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اس سلائیڈ کو. قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے یہ پانچ شرائط ضروری ہیں, اور ہم اپنے اندر جھانکیں دیکھیں کہ ان میں سے کون کون سی شرائط پر ہم پورے اتر رہے ہیں. زندگی کی حقیقت سے روشناس ہو اور سیکولر آئیڈیالوجیز اور ایتھیسٹک تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز میں نہ پھنسا ہو, وہ قرآن کی ہدایت کی بنیاد پر زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکا ہو. پھر ہدایت اور ضلالت کے خدائے قانون سے آگاہ ہو کہ وہ کیسے ہوتا ہے, کہ جی انابت چاہیے ہوتا ہے, توجہ چاہیے ہوتی ہے, اس کو رجوع چاہیے ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ کو نہیں ملتی. اس کا مسلمان ہونا ایک شعوری فیصلہ ہو, توکلی اور اٹکلی اور بائی برتھ مسلمان ہو, جس طرح ہم سب ہیں, ہم سب ہوئے لکیری ہم مسلمان ہیں, لیکن ایک سٹیج آتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب مجھے شعوری طور پر اسلام کو قبول کرنا ہے یا بے عمل رہنا ہے. ضرورت تو بہت کم میں ہوتی نا کہ وہ ارتداد کرے, لیکن جس نے سمجھا اس دین کو, آگے دو آیتیں آ رہی ہیں وہ بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں. جس نے سمجھا اور پھر بھی وہ اینٹے پینٹے کرتا ہے, اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ میں تو اس سے انتقام لے کے رہوں گا. جس تک نہیں پہنچا پیغام, جو نہیں سمجھا, وہ تو ایک صورت حال ہوگا, لیکن جو سمجھا بھی اس کے بعد بھی وہ پشتوں میں کہتے ہیں لڑل تپل گئی, تو اس کی خیر نہیں. اس کے بعد یہ کہ ابھی ہم نے نماز مغرب کے بعد حدیث میں سنا کہ جس کا لب لباب یہ کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح ہے, آخرت کو ترجیح ہے اس دنیا کے مقابلے. دنیا کو چھوڑے نہیں, ترک نہ کرے گی. ولا تنس نصیب کا من دنیا آتے نہ دنیا حسن و فی الآخرت حسن, لیکن اس کو مقصد نہ بنائیں, اسی کو مقصد نہ بنائیں, اس کو پل سمجھا دنیا مدرات الآخرت, تو آخرت کے لیے اس میں تیاری کریں. اور ان سب چیزوں میں اصل, یعنی اگر میرا اسلام آباد سے یہاں آنا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا مجھے کہنا ہے اور آپ لوگوں کا ادھر اکٹھے ہونا ہے اپنے جابس چھوڑ کے, تو اس میں یہ نہ ہو کہ میں نہ ہوں تو ڈاکٹر صاحب خفا ہو جائے گا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رضا, اگر وہ مطلوب ہے اور جنت کا حصول اس کے نتیجے میں, تو وہ شخص قرآن سے رہنمائی دے سکتے ہیں. اب آگے سکتے ہیں. پہلا ٹپ, یہ بالکل عام سی باتیں ہیں لیکن یہ ہم تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ یاد دہانی ہو جائے. اب آپ میں سے اور میں خود بھی اس پہ عمل مشکل سے کرتا ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ایسا ہو. ایک آیت بھی ہو لیکن کوشش کریں کہ روزانہ قرآن کو پڑھیں. یعنی ہم اس کو اس لیے مشکل بناتے ہیں کہ مرد آب و زمان و نیمہ گھنٹہ بول دادے تو تفسیر کیوں خرم دعا خبر, یہ نہ کریں. اب تو سافٹ ویئر آ گئے ہیں, موبائل فون پہ بھی اویلیبل, ایک آیت پڑھیں یا قرآن جہاں سے بھی آپ کھولیں کھولیں, وہ پہلی آیت جو نظر آئے بس اس کو پڑھ. بلیو یو می یو ول نیور فرگیٹ دیٹ ورس, کیونکہ کئی دفعہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بالکل اس دن کے لیے آپ کو اللہ کی طرف سے, تو آپ سمجھیں گے جیسے یہ براہ راست مجھے پیغام دیا جا رہا ہے. تو کبھی کبھار بہت زیادہ فارمل ماحول میں بندہ نہیں سیکھ سکتا، تو اس طرح سے انفارمل طریقے سے بات زیادہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. پانچ منٹ بھی اگر آپ نکال سکیں تو یہ کوئی بڑا وہ نہیں ہے، یہ کوشش کریں. دوسری، ترجمہ، تفسیر اور تدبر، یہ بہت ضروری ہے. اور تدبر کے لیے ضروری نہیں کہ ابو ذر بس قرآن طرف رکھ کے سوچنے لگیں، اگر ایسا ہے تو ایسا بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے کچھ سنا ابھی وہ امام صاحب نے حدیث پڑھی ہے اس کے بعد میں سوچتا رہا راستے میں، تو آپ سوچ رہے ہیں تو کس خانی میں گھوم پھر نہ رہے ہوں سوچ کے کرنے، وہ قرآن کی کسی آیت کہ یار وہ جو ادھر یہ کہا گیا ہے تو وہ فلاں جگہ پہ تو یہ کہا گیا ہے، تو پھر یہ سوچیں. اور آپ کو اشکالات آئیں گے، مشکلات، آپ سوالات آئیں گے، ان کے جواب ڈھونڈیں گے، اور جب آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اور یہ چیز آپ کی کام تب آئے گی جب آپ کا سیکولرسٹوں سے واسطہ ہوگا، بے دین لوگوں سے واسطہ ہوگا، جب اعتراض کریں گے، سوال کریں گے، تو آپ پھر پیدل نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے ان چیزوں پہ پہلے سے سوچا ہے. یہ قرآن کا بھی کہنا ہے کہ تدبر کرو اس پہ، کیوں آپ کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ اس پہ آپ تدبر کریں، عقل والے. اچھا، اب یہ ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو بتاؤں زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں، بڑے خاص موقع ہوتے ہیں، ان خاص موقعوں پہ عموماً بس اپنی خوشی منا رہے ہوتے ہیں یا غم میں مبتلا ہوتے ہیں. بلیو میں اگر آپ ان موقعوں پہ قرآن کی کچھ آیات کا جیسے بھی کلیکٹ کریں یا سامنے قرآن ہو اس کو اٹھا کے پڑھیں، تو تجربہ ہی مختلف ہوتا ہے، بالکل ایک نئے رنگ میں آپ قرآن کے اثر کو محسوس کرتے ہیں. میرے پاس میرے کچھ کلرکس تھے، وہ ان کی پروموشن ہو گئی تھی، وہ آئے بڑے حشاش بشاش، بڑے خوش تھے. تو انہوں نے کہا سر ہم، میں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، ادھر سامنے کھڑے ہو گئے سارے. میں نے کہا بڑے خوش ہو سر؟ بڑے خوش ہیں، یہ مٹھائی بھی لائے ہیں. میں نے کہا میری بات سن، وہ اندازہ کرو اس دن کی خوشی کا جب آپ کو ہوگا کہ یہ اصحاب الیمین ہے یا سابقون السابقون ہے، اندازہ ہے اس دن کی خوشی کتنی ہوگی. تو پانچ منٹ میں نے ان کو کہا کہ یہ اب آپ اس طرح سے سوچیں کہ اس دن کی تیاری کریں. یہ تو خیر آپ کو بہت مبارک ہوا، گلے ملتے ہیں، لیکن یہ موقع ہے اس کو. اچھا، اب یہ موقع کی بات اتنی کلک کرتی ہے کہ اس میں سے کئیوں کو میں جانتا ہوں، وہ پھر روز درس قرآن میں آتے تھے جو ہم نے صبح 8 بجے رکھی تھی دفتر. شدید مایوسی، میں اپنے اس واقعے کا ذکر کروں گا، بالکل موت سامنے تھی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ نہیں، میں نے نہیں مرنا، میں نے یہاں سے زندہ نکلنا ہے. تو اللہ کے اوپر بھروسہ، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو غیر مرئی قوت دے دیتا ہے، وہ صلاحیت دے دیتا ہے، اس سے مدد بھی مانگنی چاہیے. اس غم یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تکلیف ہے تو اس کے بعد اچھے دن بھی آئیں گے. اور آپ کی مختصر سی زندگی میں آپ نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہوگا، بس تھوڑی سی امید قائم رکھنے کی ضرورت ہے. خوشی، تو خوشی کے موقع پہ عموماً کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری ہمارے قرآن میں 2-3-4 جگہوں پہ بتائی ہے کہ تم جب مصیبت میں ہوتے تو پھر تو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہو، اور جب دبو نے نرو اور خوش ہے ماں کو گپ لگاؤ. غیبت، یہ ہمارے سول سروس میں بہت زیادہ ہے، دفتر میں ہم دو افسر بیٹھ جاتے ہیں، یہ رد افغانے افسر سارا دن اس کی وہ برائیاں کرتے رہتے ہیں. عورتیں بیچاری ویسے بدنام. قرآن کف کی یہ آیت فوراً یاد ہے کہ نہیں غیبت نہیں کرنا. فیصلہ گواہی دیتے ہو، یہ ہم ہر قدم پہ آتا ہے لیکن اس سے ڈرتے ہیں. مثلاً بیوی اور ماں کے درمیان یہ تقریباً ہر گھر میں یہ جھگڑا ہوتا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں یار کیا کریں؟ تو اب ماں غلطی پر ہوتی ہے، پھر بھی ہم بیوی کو مار رہے ہوتے ہیں، اس کو طلاق تک دے جاتے ہیں. نہیں نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی، انصاف کی بات کرو، ادب سے کرو، شائستگی سے کرو، لیکن ماں کو سمجھاؤ کہ ماں اس بارے میں آپ کی خدمت اور آپ کا حکم سرا ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں آپ کا موقف غلط ہے. اس کو اکیلے بتاؤ، بیوی کے سامنے نہ بتاؤ تاکہ وہ اور شیر نہیں ہو جائے. لیکن یہ ہر قدم پہ ہوتا ہے، یہ دفتر میں بھی ہوتا ہے، یہ آپ کے پرائیویٹ لائف میں بھی ہوتا ہے. تو یہ سیاسی تقریر ہے، کہیں کوئی ووٹ دینا ہے، ہر قدم پہ آتا ہے، ہم نہیں کرتے. پھر اسراف، اس بارے میں فوراً یاد آیا. یہ غصے والے، تو چونکہ ہم سب کا یہ مسئلہ ہے، تو جیسے غصہ آیا یہ پڑھ لیں اور آپ کے غصے کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی. لیکن یہ تب بھی جب آپ کا قرآن سے مستقل رابطہ ہو اور یقین ہو. پھر گناہ کا موقع، بہت ساری باتیں نہیں شیئر کرنی چاہیے، وہ ظاہر آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن بلیو یو می ہم اپنی زندگی میں قدم قدم پہ کبھی رشوت کے آفر آتے ہیں, کبھی کوئی خوبصورت خاتون نظر آتی ہے, کبھی کوئی اور ایسی خرابی نظر آتی ہے, برائی نظر آتی ہے. یہ جو آیت ہے نا دو دن, یہ بس اپنے دل پہ نقش کرو ریڈ کلر سے. جب بھی اس طرح کی کوئی خیال آئے نا فوراً اپنے اندر آواز اٹھاؤ قد افلح من زکا قد خاب من دسا, پھر آپ مجال ہے کہ اس طرف دیکھیں گے برائی کی طرف. یہ قوت تب آتی ہے کہ جب آپ اس کو مسلسل ٹرائی کریں. پھر رمضان کے موقع پہ یا جب آپ کے پاس چھٹیاں ہوں فارغ وقت ہوں تو قرآن کے موضوعات کی مطالعے کو ایک ہیبٹ بنائیں. آپ یقین مانیں جب 5-6 سال گزریں گے آپ نے اتنا زبردست نالج گین کیا ہوگا قرآن کا. مثلا اس سال اگر رمضان میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچیں گے اب کی دفعہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مشرکین جو اعتراضات کر رہے ہیں یا کفار ان کا قرآن کیا جواب دیتا ہے, کیونکہ ہمارا آج کل یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے ایتھیسٹ کے ساتھ بحثوں میں لگے ہوتے ہیں. تو اب جو آیت اس طرح کے اعتراضات جو قرآن پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اور اللہ کی ذات پہ آتے رہے ہیں وہ آپ نوٹ کرتے ہیں, باقی آپ تلاوت کریں روزانہ ایک پارہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو آیت آئے اپنے نوٹ کی, صرف اس کا نمبر لکھیں سورہ لکھیں, جب بعد میں ٹائم ملا تو آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں. تو 5-6-7 سال بعد آپ ٹھیک ٹھاک موضوعات پہ آپ کو قرآن کی بنیادی علوم کا پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ کبھی ایک تفسیر پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ رضائے نہ کریں, بہت سارے تفاسیر رکھیں. اگر آپ نہیں خرید سکتے تو اب تو کمپیوٹر پہ تقریباً ہیوج میجورٹی آف تفاسیر آر اویلیبل, آپ ڈاؤن لوڈ کریں پڑھیں. ایک مسئلے میں مثال کے طور پر مولانا مودودی کی تفسیر, میں نے کہا یہ بات دل کو لگی نہیں, تو آپ دوسرے کو دیکھیں, اب دیکھو یہ تو بالکل مختلف بات ہے, وہ زیادہ پلازیبل ہے. وہاں پر ایک اور بات ہے ادھر آپ جائیں. اس طرح سے جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ قرآن کے اوپر اعتراضات کا جواب بھی مل جائے گا اور اس کے گہرے علم کا بھی آپ کو موقع ملے گا. چھٹی بات یہ ہے کہ یہ قرآن بہرحال عمل چاہتا ہے, یہ صرف تقریروں کی بات نہیں ہے, اور اس سے بدبخت کوئی نہیں ہوگا جو اتنے بہترین تقاریر اور کتابیں لکھ رہا ہو لیکن جب وہاں جائے قیامت کی نہ کہتے ہیں بندے کو اس طرح سے گھسیٹا جائے گا تو لوگ کہیں یہ تو بہت بڑا متقی انسان تھا اور بڑا تقریریں کرتا تھا اور بات نصیحت کرتا تھا, کتاب بھی اس نے لکھی تھی, بڑا مشہور شخص تھا, اس کو کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے یہ سارا ریا کرتا تھا, اس کے باطن کے احوال بہت ہی خراب تھے, ظاہر میں اس نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا تھا. تو اس دنیا میں جو سب سے زیادہ جو جس چیز سے میں ذاتی طور پر بہت ڈرتا ہوں وہ ریا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھار تو بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اس سے. میرے ایک کزن ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی اسلامیات اور ان چیزوں میں. تو ایک دن میں نے اسے کہا یہ تو بہت بار بار یہ خیالات آتے ہیں, تو اس نے کہا ماماز بھی بڑے جو تنی والی گننو داس نہیں, یعنی آپ کوشش کریں کہ ریا نہ ہو, پھر اللہ مدد کرتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن اگر بندہ تہیا کر لے کہ نہیں میں نے شو آف کرنا ہے تو دیٹ از ایکسٹریملی ڈینجرس. یہ اصل میں پتی کی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول سے اور ان کی محبت کا واحد راستہ یہ قرآن ہے. خود ان کن تم تحبون اللہ فتبعون یحببکم اللہ. محبت کا لفظ تو قرآن میں ہے, عشق کا لفظ نہیں ہے. یہ بات کی جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں ذرا ادب سے گری ہوئی تصورات بھی ہیں, تو لہذا محبت ہی زیادہ صحیح لفظ ہے. اب یہ وہ ٹیکنیک ہے جس کی طرف نگر رکھے آخر میں ہم آئیں گے. قرآن کی ویڈیوز اور سیڈیز میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, یہ اخوان مسلمین والے بہت کرتے ہیں, گانے سننے کی بجائے گاڑی میں اب سیڈیز لگائیں, ڈاکٹر اسلام احمد کے درس قرآن کو ہی لگائیں, مولانا مودودی کی ایک عدد مل جائے گی آپ کو, اور بہت سارے اسکالرس ہی ہیں. اور قید نہ کریں کہ صرف میں نے مودودی صاحب کو سننا ہے, مودودی صاحب مجتہد الاثر ہیں اس زمانے کے, پانچ شاید بہترین اماموں میں سے ہیں, لیکن اس پہ علم ختم نہیں ہوئی, اور بڑے علماء ہیں. ہر ایک کا اپنا رنگ ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے اپنا کام لے رہا ہے. تو سب کو سنیں. موبائل فونز اس میں سافٹ ویئر آ گئے ہیں, اس پہ قرآن موجود ہے, تلاوت موجود ہیں. اب تو وہ قرآن شریف کی کتاب بھی دیا گیا جس میں ایک ہی وہ آپ کو پھیرائیں اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہے وہ ایک پینسا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو پانچ چھ مختلف تفاصیل تلاوت سمیت سو ایزی نا یہ اتمام حجت اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کن کن طریقوں سے کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بالکل کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا فرصت کے لمحات میں مووی دیکھنے کی بجائے اگر یہ ہو جائے تو کیا بات ہے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں یا کہیں جا رہا ہوں لیکن دوست آ رہے اس کے ساتھ وائی ناٹ فضول سوچ کے بجائے میں قرآن کی کسی آیت کا کروں نمی بات یہ کہ صاحب قرآن سے آگے ہی اور تعلق یہ چیز کاش میں اپنے دل سے آپ کو منتقل کر سکوں یہ ایمان جو ہے نا اس کی مثال اس پودے کی ہے بہت خوبصورت ہے لیکن اگر آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے تو ایک ماں باپ یہ مرجھا جائے گا تو ایمان کو تازہ تر تازہ اور توانا رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کمپنی اچھی ہو نیک لوگوں کی ہو لیکن سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور قرآن کے ذریعے سے صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ایک دو تین چار کتابوں پہ اکتفا نہ کریں ایک ختم ہو تو اگلا شروع کریں آپ کو ہر کتاب میں نئی نئی بات نظر آئے گی کوئی معمولی زندگی تھوڑی ہے 63 سال کی زندگی ہے اس کے کتنے سیکنڈز کتنے لمحے اور ہر لمحہ محفوظ کیا گیا ہے تو اس لیے اس میں آپ کو پرپیچول سینس آف انسپریشن ملے گی مثلاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ کے اوپر تکالیف آ جائیں تو آپ میرے تکالیف یاد کر دیا کریں تو ایک دن میں جب اس مصیبت سے گزرا تو میں نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر ایسی کیا مصیبت آئی تھی کہ وہ کہہ رہے کہ میرے مشکلات یاد کرو پھر ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب سے سنا کہ ہاں یار یہ تو نہ اس نے باپ دیکھا ماں بیچاری کس عمر میں گئی پھر اس کے بعد انکل پھر دادا پھر نبوت کا بوجھ ڈر فوراً ثقیلہ اس کے اوپر ڈالا جانے گی اور اس کے بعد جب اس کو دھکے دیکھ کے اور مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی گھسیٹا گیا نکالا گیا شہر سے دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی قریش مکہ کے سامنے پھر وہ ایک مشرق کے پناہ میں شہر آتا تھا پھر وہاں سے بھی اس مشرق نے ایک دن کہا کہ بھائی اب میں نہیں کر سکتا تو یہ اپنے قریبی شہر طائف میں چلے گئے جہاں اس کے کچھ ماموں رہتے تھے اور وہاں اس کی آخری امید تھی وہاں بھی اس کو مارا پیٹا گیا اور شدید لہو دہان کیا گیا تو ایبسلوٹ ڈس اپوائنٹمنٹ اور فرسٹریشن میں وہاں آپ نے جو گلا کیا ایک قسم سے فریاد کیا اللہ کے رب کے سامنے وہ صرف رسول اللہ ہی کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد پھر وہ دعا جب بھی پڑھیں گے رحیق المختوم میں ہے کبھی پڑھ لیجئے گا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی دعا ہے کہ رب آپ نے مجھے کن کے حوالے کیا اٹ از ان آئی کانٹ نیریٹ اٹ تو اس کے بعد اس کی ایک بیٹی اس کے پیٹ میں حمل اور وہ مدینہ ہجرت کرنا چاہتی ہے اور قریش کو پتہ چلتا ہے اور پیچھے جا کے ان کو ہیریس کر لیتے ہیں حمل ضائع ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو پتہ چلتا ہے تو آپ بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں جا کے ان سب کو قتل کرو ایک روایت میں ہے کہ جلانے کا کہا پھر بندہ بھیج دیا کہ جلانے کا صرف اللہ کو ساجد نہیں صرف قتل کرو اس کے بعد کیا کیا نہیں ہوا وہ آخری عمر میں ابراہیم دیا اور وہ بھی جب کھیلنے کودنے اب آپ اندازہ کریں اس عمر میں ہمارے بچے کتنے ہیں میں ابھی گھر جا رہا ہوں تو ابھی سے میرے ذہن میں بچے ہیں کہ پتہ نہیں وہ بڑے خوش ہوں گے وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد تھی نہیں لوگ بےغور دیتے تھے اس کو میں کہتے ہیں تانے دیتے کہتے دا کو میراج اس کو اس عمر میں 60 سال کے بعد یہ ابراہیم دیا اور جب وہ بڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے جب آپ کو ایک صحابی نے خبر دی کہ بچہ ہوا ہے نرینا آپ نے ان کو اپنی بہترین اونٹنی زیری کی اور پلس دا وعدہ دمر میں جیسا خوشحال اور پھر یہ خبر ملی کہ وہ تو 2.5 سال بعد جب وہ بالکل کھیلنے لگا اور باتیں کرنے لگا بالکل دل میں گرمی کرتا اس اسٹیج کی 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا سے رہ جاتے یہ غم جب ہم بیان کرتے ہیں